This is VOA News. I'm Jim Bertel. U.S. President Donald Trump's impeachment trial will begin Tuesday in the U.S. Senate. Over the weekend, the Democratic lawmakers managing the impeachment case filed a brief laying out their arguments supporting charges of abuse of power and obstruction of Congress against the president. The president's legal team issued a rejection of the House impeachment. On ABC This Week, Democratic Congressman Adam Schiff, the impeachment manager, says he continues to be concerned about a fair trial.
Will the senators allow the House to call witnesses, to introduce documents? That is the foundational issue on which everything else rests, and one thing that the public is overwhelmingly in support of, and that is a fair trial.
On the same program, Alan Dershowitz, one of the president's lawyers, says voters should give the final verdict, not Congress.
I think many presidents in the past have made foreign policy decisions to enhance their electoral prospects. And if people think that this president did that, that's a factor that should enter into the decision who to vote for, among many, many other factors.
Mr. Trump is only the third U.S. president to face an impeachment trial. Afghan officials say the Taliban executed six members of the same family in the country's north. AP's Charles de Ledesma reports.
The killings, which took place in a remote village in the country's north, include an infant girl. The insurgent group has denied any involvement, saying the attack on Saturday was triggered by a personal dispute. However, local officials say the family was accused by the Taliban of working in prostitution and that the group had first sentenced them to death for immoral acts, then stormed the house and opened fire. The infant girl's mother and twin sister survived, but both of the child's legs had to be amputated. I'm Charles de Ledesma.
And for news in the palm of your hand, download the VOA mobile app. This is VOA News. China says 17 more people have become infected with a new coronavirus strain. This is fanning fears it will spread further as hundreds of millions of people travel to celebrate the upcoming Lunar New Year. Meanwhile, U.S. health officials are now screening for the virus at three airports. More from VOA's Michelle Quinn.
The virus is believed to have started in Wuhan, a city in central China. It belongs to the same family of coronaviruses that include severe acute respiratory syndrome, SARS. SARS killed nearly 800 people globally during an outbreak 17 years ago. It also started in China. Adding to health officials' concerns is that many of the 1.4 billion people of China are expected to travel abroad during the Lunar New Year holiday. At New York's John F. Kennedy International Airport, one man in transit with his wife and children said the health screening was a simple process.
15 minutes? Very simple, and they made it very easy to get through.
Screening is also happening in other cities around the world. Michelle Quinn, VOA News, San Francisco.
Leaders from 12 countries are meeting in Germany today in hopes of laying a foundation for a lasting ceasefire between Libya's rival governments. Turkey and Russia helped broker a fragile ceasefire in Libya, which took effect last week, but both sides have accused the other of breaking it. One of the hopes of the summit is to curb continued foreign interference in the conflict. The bodies of the 11 Ukrainians who died when an Iranian missile shot down a passenger plane have arrived in Ukraine for a farewell ceremony. They were among the 176 people killed in the January 8th catastrophe when a Ukrainian Airlines plane heading to Kyiv was brought down shortly after takeoff from Tehran. Forecasters are warning of severe storms in Australia's fire-hit state of Victoria. Recent heavy rains have dampened many of the country's bushfires. Meanwhile, Reuters' Emer McCarthy reports tourists are beginning to return to the country.
Coming into dock, the first cruise ship returned to bushfire-ravaged Kangaroo Island in Australia on Sunday. Kangaroo Island is renowned for its wildlife, but the recent bushfires have burnt more than 200,000 hectares of land, putting several species at risk. For passengers, supporting the local economy is a top priority.
And we just want to come ashore to spend some money and to try and help the locals.
The Australian government also said on Sunday it will allocate more than $50 million to the country's lucrative tourism industry. Tourism accounts for more than 3% of the country's annual economic output.
That's Reuters' Emer McCarthy, and I'm Jim Bertel, VOA News.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل یعنی مجلس مذاکرہ کے ساتھ میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں ڈین کرافٹن۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ urduvoa.com پر لاگ ان کریں تو براہ راست ہماری نشریات سماعت فرما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ پروگرام اس وقت کچھ دیر کے لیے فیس بک پر بھی دیکھ سکیں گے۔ تھوڑی دیر کے تک اس پروگرام کو ہمارے ساتھ دیکھیے گا، ہمارے اس پروگرام کے بارے میں رائے دیجیے، اگر آپ ہمارے ماہرین سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بتائیے تاکہ ہم آپ کے ان سوالوں کے جواب بھی اپنے ماہرین سے، اپنے تجزیہ کاروں سے لے سکیں۔ تو آج مجلس مذاکرہ کا موضوع ہے امریکہ ایران تنازع کا ایک جامع جائزہ، جو ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ گزشتہ کچھ دنوں میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مشرق وسطی میں دو بہت اہم قسم کے واقعات ہوئے، پیش رفت کہہ لیجئے۔ ایک تو امریکہ نے ایران کے چوٹی کے جنرل اور ایران کی انتہائی ممتاز اور بارسوخ شخصیت جنرل قاسم سلیمانی کو ایک ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا، جس کے جواب میں تہران نے بدھ کے روز عراق میں دو امریکی اڈوں پر امریکی فوجیوں کو ہدف بنایا۔ اس صورتحال کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے ایران پر مزید پابندیاں لاگو کرنے کی بات تو کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اشارہ بھی دیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان برسوں کے بعد جو بدترین کشیدگی دیکھنے میں آئی ہے اس کے تنازع کو وہ زیادہ ہوا نہیں دینا چاہتے۔ اس لیے اس وقت تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تنازع آرائی جہاں پر تھی اس کو وہیں پر روک دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے سوالات سامنے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال تو یہ ہے کہ امریکہ نے اقوام متحدہ کے نام اپنے ایک مراسلے میں کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے بھی اقوام متحدہ کے نام اپنے ایک خط میں لکھا ہے کہ ایران کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ اور اسی نوٹ پر ہم اپنے پروگرام میں اپنے ماہرین سے رائے لیتے ہیں، ان سے آغاز کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ایک سوال جس سے ہم آغاز کرتے ہیں پروگرام کا، اور مختصر جواب لیتے ہیں ماہرین سے، جس کے بعد ہم تفصیلی بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ماہرین کا تعارف میں کراتی چلوں، ہمارے ساتھ ہیں منصور جعفر، میڈیا ٹرینر ہیں، العربیہ چینل سے وابستہ رہے ہیں، مشرق وسطی امور پر گہری نظر ہے۔ واشنگٹن سے عارف انصار، پولی ٹیکٹ ان کا ادارہ ہے، خاص طور پر دہشت گردی اور کانفلکٹ ریزولوشن پر ان کا تحقیقی کام جاری رہتا ہے۔ پاکستان سے بریگیڈیئر ریٹائر عمران ملک ہیں، معروف تجزیہ کار، کالم نگار اور دفاعی تجزیہ کار، خاص طور پر مختلف ملکوں میں ڈیفنس اٹاشی کے طور پر بھی اپنے فرائض کی انجام دہی کرتے آئے ہیں۔ بیرسٹر امجد ملک ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق اور امیگریشن کے عہدوں پر کے مسائل پر ان کی خصوصی نظر رہتی ہے، اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ یہاں یورپ کی صورتحال کا تجزیہ ہم ان سے کروائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ دنیا بھر سے ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ کار موجود ہوں گے۔ نیو یارک سے جہانگیر خٹک، جو شریک بانی ہے سینٹر فار کمیونٹی اینڈ ایتھنک میڈیا کے، پروگرام کے آخری حصے میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے کہا ایک مختصر سوال سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ منصور جعفر، پہلا میرا سوال بالکل مختصر سا فرمائیے گا کہ کیا واقعتاً امریکہ اور ایران اپنے کہنے کے مطابق صبر و تحمل کا مظاہرہ کر سکیں گے؟
دیکھیے جی، میں تو نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے، خاص طور پہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہائی پروفائل آپ کہہ لیجیے جو وار آف ورلڈ سے بڑھ کے اب ایک کھلی جنگ میں اسے قرار دوں گا، وہ شروع ہو چکی ہے۔ اور ماضی میں جس انداز سے امریکہ اور ایران کے تعلقات اسٹرین چلے آ رہے ہیں، اور مختلف مراحل پہ امریکہ نے جس انداز سے ایران کو انٹرنیشنلی ڈپلومیٹک محاذ پر آئسولیٹ کرنے کی کوششیں کی ہیں، اس کے بعد میں کچھ زیادہ پر امید تو نہیں ہوں، لیکن کیونکہ اب دونوں اطراف جو ہیں وہ اپنے اپنے مسلز جس حد تک وہ فلیکس کرنا چاہتی تھیں انہوں نے کیے ہیں، تو ایک اور خاص طور پہ ایک عالمی دباؤ یقیناً دونوں ملکوں پر ہے جی، اور بین الاقوامی کمیونٹی کا ایک دباؤ، اور خاص طور پہ امریکہ کے جو منقسم رائے عامہ ہے ان کی طرف سے ایک دباؤ، اور ایران کے اندر تو ایک لحاظ سے منقسم رائے عامہ تھی، لیکن اب اس کو ایک لحاظ سے اس یونائٹ کر دیا ہے امریکہ کے اس ایکشن نے، جس میں قاسم سلیمانی صاحب کو منظور
جی, اس وقت ہم ذرا مختصر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پر امید تو نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کیا بظاہر لگتا ہے کہ یہ کسی حد تک رک گیا ہے معاملہ, اس سے آگے نہیں جائے گا؟
یقیناً جی, یہ معاملہ ابھی تھوڑا سا جسے کہنا چاہیے توقف اس میں آیا ہے, اور یہ بیانات کی حدت اور خاص طور پہ جو اٹیکس آن گراؤنڈ جو ہیں وہ کسی حد تک جو ہے وہ رک گئے ہیں. خاص طور پہ جو عراق کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں ان کو اگر آپ اینالائز کریں
تو جی, وہ ہم
لل پیریڈ ہمیں دیکھنا.
جی ٹھیک, آگے چل کے آہستہ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. عارف انصار سے بات کرتے ہیں. عارف, یہ بتائیے گا کہ امریکہ کی طرف سے ایک تو مزید پابندیوں کی بات کی گئی, اس کے ساتھ ساتھ جامع مذاکرات کا اندیہ بھی دیا گیا, ایران سے کس رد عمل کی توقع کرنا چاہیے؟
میرا خیال ہے کہ ایران بھی کچھ چہل قدمی شاید آگے کرے, لیکن میرا خیال ہے اس وقت تو شاید موقع اتنا اس چیز کے لیے فروٹفل نہیں ہے, کیونکہ جو واقعات ابھی ہوئے ہیں کچھ وقت میں دیکھا جا سکے گا کہ کیا پوزیشنز آتی ہیں, کو مزید سٹیٹمنٹس آتی ہیں تو اس میں اندازہ ہوگا کہ ایران کی طرف سے کس طرف جھکاؤ ہے. لیکن یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ صحیح نہیں ہے, وہ ان کی طرف سے تو یہی ہے کہ وہ تو ایک نیوکلیئر ڈیل کر چکے ہیں پہلے اور اس کو توڑ دیا گیا ہے اور وہ بھی اب نکل گئے ہیں اس سے, تو اس پہ کوسچن یہی آ جاتا ہے کہ اس وقت امریکہ کی اپنی ریلائبلٹی کیا کوسچن اٹھ جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے ابھی معاملات بہت گرم ہیں, تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا اس کو.
اچھا برگیر مالک, ایسی بحرانی تنازع رائے کی صورتحال جب ہوتی ہے تو دفاعی نقطہ نظر سے ایسی حکمت عملی کس حد تک کار فرما ہوتی ہے, جبکہ کہتے ہیں کہ جسے کہنا چاہیے ایک تعطل کا پیریڈ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں تنازع رائے کو ہوا نہیں دیں گے, عملی صورت اس کی کیا ہوتی ہے؟
اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ دونوں سائڈ جو ہیں انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ ان کے اقدامات کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اور ان کانسیکوینسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ گلوبل آئل سپلائی پہ اور اس کے علاوہ جو اس کے گلوبل اکانومی کے اوپر افیکٹ ہوں گے اس کا مد نظر رکھتے ہوئے شاید انہوں نے ایک اسٹیپ پیچھے لیا ہے. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دونوں نے اپنی اپنی جو ہے کیپیبلٹی وہ ظاہر کی ہیں, دکھا دی ہیں, مگر اس کے بعد وہاں پر وہ رک گئے ہیں, اس کو آگے نہیں لے کر چلے ہیں. اور میرے خیال میں اگر آپ دفاعی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ بات کریں تو دونوں نے اپنی اپنی کیپبلٹیز ڈیمونسٹریٹ کر دی ہیں اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ کیا کچھ اچیو کر سکتے ہیں, اور دونوں نے ہی ریئلائز کیا کہ یہ جو جس روش پہ چل رہے ہیں وہ دونوں کے لیے ہی بہت نقصان دہ ہے. اور اس کا ہمیں پہلے بھی ایک ایگزیکٹلی انہیں اسی سچویشن میں ایک ہمیں ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے, ہندوستان نے بالاکوٹ پہ حملہ کیا تھا, اس کے بعد پاکستان نے اگلے دن ان کے ٹارگیٹس کو اپنے نشانے میں لاک آن کرنے کے بعد ان ٹارگیٹ سے دور اپنے بامبس گرائے تھے. تو دونوں جگہوں پہ یہی بات ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی ڈیمونسٹریٹ کر دی ہیں, اور چونکہ کانسیکوینسز اس جنگ کے بڑھنے کے بہت خوفناک ہیں سب کے لیے,
اچھا بیرسٹر مالک, امریکہ اور ایران کے یورپ میں حلیف جو ہیں وہ صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
جی بہت شکریہ, میں سمجھتا ہوں کہ امریکی ڈرون کے بعد اور عراق میں جو ایرانی میزائلوں کے ذریعے اڈوں پر حملے ہوئے ہیں اس سے تھوڑا سا ٹٹ فار ٹیٹ کلوزر ہو گیا ہے کہ انہوں نے ان کا جنرل مارا ہے اور انہوں نے اس کا جو ہے غصہ نکالا ہے اپنی پبلک کو جو ہے آرام ان کو آرام کرنے کے لیے. تو یو کے اینڈ یورپ ایز پر ہسٹری یو کے نے بھی ساتھ دینے کا امریکہ کو ایز الائی وعدہ کیا ہے, اور نیٹو نے بھی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو ہے عندیہ دیا ہے. دیکھنا اب یہ ہوگا کہ اس کے جو وائڈر مقاصد ہیں وہ کیا ہے, لانگ ٹرم شارٹ ٹرم کیا کیا وہ مقاصد ہیں جس کی وجہ سے یہ حملہ ٹرمپ کو کرنا پڑا, اور کیا وہ اپنی پارلیمان کو کیا سینٹ کو مطمئن کر پاتے ہیں یا نہیں, یہ بڑا بہت بڑا کروشل ہوگا, اس سے ہی آگے بات بنے گی. اور اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا کہ سیکیورٹی یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا رول جو ہے وہ میرے خیال میں ہونا چاہیے
اس وقت, ہوگا آگے چل کے بات کرتے ہیں. جی آگے چل کے بات کرتے ہیں. تو آئیے تھوڑا سا اب بات چیت کا بحث کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. منصور جی فرمائیے گا کہ عراق میں عوام کو ایک خوف ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان کی سرزمین کہیں امریکہ اور ایران کے درمیان میدان جنگ کی شکل اختیار نہ کر جائے. آپ کے خیال میں یہ جو دو ملک ہیں جو عشروں سے حریف چلے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں, کیا واقعتاً ان کے درمیان جنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا امکانات آپ دیکھتے ہیں؟ ہم نے تھوڑی فوری طور پر کی تو بات کی, لانگ ٹرم دور رس اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو موجودہ صورتحال سامنے آئی ہے؟
یقیناً جی, اس وقت جو عراق میں صورتحال پیدا ہوئی ہے, خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران اور عراق جو ہے وہ ماضی میں براہ راست ایک دوسرے کے سامنے رہے ہیں اور ان کی تقریباً 8 سالہ بڑی خون ریز جنگ جو ہے وہ جاری رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کا بہت بڑے پیمانے پہ مادی اور جانی نقصان جو ہے وہ پہنچ چکا ہے دونوں کو. تو لہذا انہیں اس خطے میں جو جنگ کی ہولناکی ہے اس کا کوئی اندازہ یہ نہیں ہے کہ انہیں ادراک نہیں ہے, انہیں ادراک اس کا موجود ہے. لیکن اب جو ایک صورتحال وہاں پیدا ہوئی ہے کہ امریکہ کے 2003 والا جو صدام حسین کو آؤسٹ کرنے کے حوالے سے جو آپریشن تھا, جو حملہ تھا, اس کے بعد سے جو سچویشن وہاں پیدا ہوئی ہے وہ بڑی ڈرامیٹک چینج اس میں آئی ہے, کیونکہ اس وقت ماضی میں جو وہاں پہ ایک سیکٹیرین بنیادوں پہ سنی حکومت تھی وہ اس امریکی حملے کے نتیجے میں تتر بتر کی گئی اور اس کو ٹاپل کیا گیا, اور وہاں پہ صدام حسین کو جو ہے اپنے انجام سے دوچار کیا گیا. اس کے بعد وہاں پہ جو شیعہ انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھنے لگا, اور خاص طور پہ ایران جو ہے اس نے جو داعش کے خاتمے کے حوالے سے اپنی کوششیں ہیں, اور خاص طور پہ جنرل قاسم سلیمانی اس حوالے سے بہت زیادہ نون فگر شمار ہوتے تھے کہ جس فورس کو یا جس آپ کہہ لیجئے آؤٹ لا گروپ کو امریکہ جو ہے وہ کنٹین نہیں کر سکا, تو وہاں پہ انہوں نے جو ایک پاپولر موبلائزیشن فورس نامی جو ایک ملیشیا ریز کر کے اس کے پلیٹ فارم سے امریکہ کی ان کوششوں کا ایک انڈائریکٹلی ساتھ بھی دیا, کہ جس میں داعش کو جو ہے وہاں سے نکالا گیا, اور اس کے بعد اس کا آخری ٹھکانا گیا وہ شام بنا, اور وہیں پہ ان کے جو سربراہ تھے ان کی اسیسینیشن ہوئی ابو بکر بغدادی کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو منظرنامہ وہاں پہ اب کریٹ ہو چکا ہے, اور خاص طور پہ کیونکہ ایران اور عراق کا بارڈر جو ہے وہ انتہائی پورس ہے, اس میں اس انداز سے کوئی زمینی رکاوٹیں بھی نہیں ہیں, تو لہٰذا اب تو ایران اور خاص طور پہ قاسم سلیمانی کے حوالے سے تو یہ بات ابراہ مزاق بھی کہی جاتی ہے کہ وہ ایران کو عراق کو جو ہے وہ اپنا صوبہ سمجھتے ہوئے اس میں داخل ہوتے تھے, اور اسی انداز اسی فریڈم کے ساتھ وہ امریکہ کا جو فورٹیفائڈ گرین زون ہے اس میں ان آؤٹ وہ کرتے تھے. تو ایک لحاظ سے ایک کانسپریسی تھی ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کی بہت زیادہ آپس میں ٹھنی ہوئی تھی اور بنتی نہیں تھی تو قاسم سلیمانی جیسا اہم آدمی اور خاص طور پہ خطے میں جو ایران کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان کا آرکیٹیکٹ اور پلانر اور ایگزیکیوٹر جو ہے وہ کس انداز سے امریکن
گرین زون میں کیسے
رضامندی کے بغیر
داخل ہوتے تھے وہاں,
جی گرین زون میں
جی
داخل ہوتے تھے اور نکلتے تھے.
تو اب جو ایک اس سارے پس منظر کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں جنگ کے کتنے امکانات ہیں واقعتاً, جسے کو جنگ کہتے ہیں, کوئی ایک جسے کہنا چاہیے فعال انداز میں جو کاروائی, فوجی کاروائی یا جنگی کاروائی سامنے آتی ہے بالکل کوئک؟
دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کچھ فوری امکانات تو دکھائی نہیں دیتے, کیونکہ اب جو وار آف ورڈز ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اس میں خاص طور پہ جو چیز رپورٹ ہوئی علی خامنائی صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے جب تل ابیب حائفہ کو ہٹ کرنے کی بات کی اور اس کے ساتھ انہوں نے
دبئی کی بھی بات کی
جو ہے اس کو بھی اپنے نشانے پہ رکھ لیں, تو اس کے بعد سے جو خطے کے ممالک ہیں وہ بہت زیادہ الرٹ ہو گئے ہیں, وہ اس جنگ کو اوائڈ کرنے کے حوالے سے اپنا ایک بڑا پرو ایکٹیو رول جو ہے
وہ ادا
کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ سعودی عرب جس انداز سے انہوں نے امریکن کیپٹل میں لینڈ کیا, اور خیر فوری اس واقعے کے بعد جو نائب وزیر دفاع ہیں شہزادہ خالد, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے بھی ملاقات کی, دیگر امریکی حکام سے بھی ملاقات کی, تو وہ ایک جو امیڈیٹ وار کی کیفیت تھی اس کو کوششوں میں اوائڈ کیا ہے.
جی اچھا, تو عارف آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک عام خیال یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں عراق کی سرزمین پر ایران اور امریکہ کے فوجی اقدامات سے جو پہلے ہی وہاں پر عدم استحکام تھا سیاسی سطح پر اس میں کچھ اضافہ ہو گیا, اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ ملک میں جو داعش اور فرقہ وارانہ تنازعات تھے وہ دوسری طرف ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اب عراق جس کا بہت عرصے سے امریکی موجودگی وہاں پر ہے, اب کیا امریکہ کا رول بنتا ہے کہ اس عدم استحکام کو ختم کیا جا سکے اور اس کو بہتر صورت کی جا سکے جبکہ ایران بھی وہاں پر سامنے ہے؟
جی اب اس میں
عارف
جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی جی
جی, اس میں اب ہم اسی سٹیج سے ابھی گزر رہے ہیں جس طرح بات ہوئی کہ ابھی کل ہی یہ بات ہوئی اور یہ صدر ٹرمپ کی تقریر کے ٹھیک ہے اب اس کو مزید نہیں بڑھایا جا رہا اور اب اس کی امپلیکیشنز پلے آؤٹ ہوں گی اور اس سے ڈیل کرنا پڑے گا. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ عراق کی طرف سے بھی بیان آئے ہیں, عراق کی پارلیمنٹ نے بھی ایک ڈیسیجن کیا ہے,
لیکن اس میں صرف آپ کو یاد جی اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ اس میں صرف ایک شیعہ گروپ تھا بنا پارٹی کا, اس کے علاوہ کرد اس میں نہیں تھے, اس میں سنی گروپ نہیں تھے, اس میں بہت ساری دوسری چیزیں نہیں تھیں, اور دوسرے یہ ہے کہ پارلیمان کی یہ قرارداد بائنڈنگ بھی نہیں تھی. تو اس کو بھی ہمیں نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ عراق خود امریکہ کی موجودگی کو وہاں پر کس قدر اہمیت دیتا ہے.
نہیں بالکل صحیح کہا آپ نے, لیکن اس میں ایک نیریٹو یا ایک پرسیپشن بن رہی ہے جو امریکہ کے لیے خطرناک ہے میرے خیال میں, اور اس کے اور وہ بھی بالکل کچھ دنوں کے اندر ہی, جس طرح بات ہوئی کہ اس سے پہلے ہی پروٹیسٹ ہوئے ایران کی مداخلت سے متعلق اور پھر فوراً ہی شفٹ ہوا اب جس طرف بھی معاملات گئے ہیں. اب اس کی امپلیکیشن کو ڈیل کرنا, جس طرح ایران نے بھی اب اپنے ہدایات جو ظاہر کیے ہیں اس میں تو یہی کہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ سے چاہتے ہیں کہ امریکہ کی جو انوالومنٹ ہے وہ کم ہو یا ختم ہو جائے. اب اس کی ڈائنمکس پلے آؤٹ ہوں گی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو بھی بیانات ہوئے ہیں امریکہ کی طرف سے بھی ہوئے ہیں ایران کی طرف سے بھی ہوئے ہیں کہ اب وہ کس طرح سے پلے آؤٹ ہوتے ہیں. تو یہ سارے ٹھیک ہے, اب آگے تو نہیں بڑھ رہی جائیں گا, اب وہ تو دونوں طرف سے کلیئر ہو گیا, لیکن ظاہری بات ہے کہ ایران اپنے پروکسی سے لڑتا ہے, یہ اس کی اسٹرینتھ ہے, اس کو پتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ون آن ون ڈائریکٹ جنگ نہیں جیت سکتا. تو اب وہ ان کے لیے جو ہے وہ اپنی اسٹرینتھ کو استعمال کریں گے, اور عراق کا خطرہ ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے ایک پروکسی وار کا شکار نہ ہو جائے, اور عراق جو ہے ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن میں پھنس گیا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب جو وار آن ٹیررزم سے ریلیٹڈ ڈائنمکس ہے کہ وہ بہت عرصے سے ہم پریڈکٹ کر رہے تھے, میرا ادارہ بھی کہ ایک پروجیکشن ہے کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف جنگ کرتے کرتے انٹر اسٹیٹ کانفلکٹ کی طرف جا رہی ہے, اور یہ ایک خطرناک پیٹرن ہے, اور ہمیں خطرہ بھی یہی سے ہی, ابھی تو یہ بات نہیں ہوئی, یہاں بھی رک گئی ہے بات, لیکن جہاں آپ دیکھ رہے ہیں شام میں بھی وہاں جو ہے 19-20 پہ معاملہ چل رہا ہے کہ وہ نان اسٹیٹ سے شفٹ ہو کے انٹر اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے, اور جب بھی اگر وہ ہوا تو ظاہری بات ہے کہ وہ بہت خطرناک ڈائنامکس ہے, لیکن ابھی قبل از وقت ہے. میرا خیال ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ جو ابھی جو میجر واقعات ہوئے ہیں ان کی امپلیکیشنز کس طرح سے اب پلے آؤٹ ہوتی ہیں گراؤنڈ لیول پہ,
گراؤنڈ لیول کے اوپر زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے. اس کے ساتھ ہی فیس بک کے ناظرین کو ہم یہ بتائیں کہ اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن ہمارا پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر ابھی بھی جاری ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہمارے اس پروگرام کو سنتے رہیے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس آج بہت سے سوالات ہیں, اور اس فیلڈ کے جو انتہائی باہر تجزیہ کار ہیں, جو صورتحال پر براہ راست نظر رکھے ہوئے ہیں, وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے رہیں گے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر ہم آپ کے ساتھ ہیں, فیس بک سے اجازت دیجیے. تو آئیے ہم اب آگے چلتے ہیں. برگیڈیئر ملک سے سوال ہے میرا اگلا. برگیڈیئر صاحب, پاکستان کے لیے صورتحال پیچیدہ ہے کیونکہ اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں, اس کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں, جبکہ ایران اس کا ہمسایہ ملک ہے. ایسے میں غیر جانبداری کے جس موقف کی بات کی جا رہی ہے اس پر عمل کرنا کس حد تک ممکن رہے گا ان سارے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے؟ اور اس پہ یہ بھی نہ بھولا جائے کہ کچھ چیزوں کا دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ملائیشیا جیسی جو سمٹ ہے وہ بھی ہم پاکستان اٹینڈ نہیں کر سکتا.
جو آپ نے بہت ہی ایک کرٹیکل پوائنٹ اٹھایا ہے, پاکستان کی آپ کی بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ ان کی جو اقتصادی حالت جو ہے وہ اتنی ابھی اسٹرانگ نہیں ہے, تو ان کی ڈپینڈنس بہت ہے سعودی عربیہ کے اوپر بھی اور امریکن گڈویل کے اوپر بھی, اور ان دونوں کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بہت کھل کر یا اپنے انٹرسٹ میں مکمل طور پر سامنے آ کر نہیں پلے اپ کرتا. مگر یہاں پر جو پاکستان کی گورنمنٹ نے ابھی سٹانس اختیار کیا ہے میرے سامنے وہ بہت ہی مناسب ہے, اور ایک بات یہاں پہ ہمیں کلیئر کرنی چاہیے کہ پاکستان کو نیوٹرل کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے, پاکستان کو صرف بیلنس کا ایک لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ بیلنس پالیسی ہوگی, اور پاکستان جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اس جنگ کا اگر ہوتی ہے, اب تو ہلکے چانسز کم ہو گئے ہیں, اس کا فریق نہیں بنے گا.
اور اس کے آفٹر افیکٹ جو ہے جنگ میں اس میں بھی اگر کوئی سائڈ لینے کی بات ہے تو پاکستان کسی کا فریق بن نہیں سکتا ہے. اور اس کی وجوہات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب سے ہمارے بہت دیرینہ تعلقات ہیں اور انہوں نے بارہا پاکستان کو اقتصادی بیل آؤٹ کیا ہے اور کئی دفعہ کیا ہے. ایران کے ساتھ ہمارے برادرانہ اور بہت ہی دیرپا اسی طرح کے تعلقات ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہم اپنے حالات کو خراب نہیں کر سکتے. امریکہ تو ایک ورلڈ پاور ہے اور وہ جب چاہے پاکستان کو وہ اپنی لیوریجز کو استعمال کر کے وہ آرم ٹویسٹ کر سکتے ہیں پاکستان کی. تو پاکستان کے لیے یہ ایک بہت ہی ایک کرٹیکل ٹائم ہے جس میں اس نے نہ صرف یہ کہ اپنی غیر جانبداری جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ نہ ایران ناراض ہو نہ سعودی عرب ناراض ہو اور نہ ہی یونائٹڈ اسٹیٹ ناراض ہو. تو یہ
بیلنس رکھنے کی بات ہے
ٹائٹ روپ واکنگ جو ہے ایک بیلنسنگ ایکٹ جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت ہو جائے گا ایک مشکل کام ہے مگر ان کو اب اس کے علاوہ ان کے پاس اور چوائس کوئی نہیں.
اچھا
میرے خیال میں یہ بیلنس مینٹین کرنا پڑے گا.
جی بیرسٹر مالک, یورپ میں مختلف ملکوں کی طرف سے مختلف رد عمل کا مظاہرہ سامنے آیا, صورتحال پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا. آپ کے خیال میں امریکہ ایران تنازع آرائی کو ختم کرنے کے لیے یورپ کا رول اب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ تو الگ بات ہے کہ امریکہ کے حلیف امریکہ کو یقین دہانی کراتے ہیں, لیکن ایران کے ساتھ بھی ان کے اپنے مراسم ہیں جہاں تک اس کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ جوہری معاملے پر یورپ امریکہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوا رہا, لیکن اگرچہ امریکہ نکل بھی گیا تھا. تو اب امریکہ کیا رول آپ دیکھتے ہیں اس تنازع کو ختم کرانے میں یورپ کا؟
دیکھیں میرے خیال میں ٹونی بلیئر جیسی سچویشن برطانیہ میں تو ہے کہ بورس جانسن امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اسپیشلی ٹرمپ کے ساتھ پرسنلی وہ کھڑے ہوں گے, لیکن کیونکہ نیٹو ایک ڈیفینس کا میکینزم ہے تو وہ شاید ایز سچ جب تک یونائیٹڈ نیشن کی کوئی ریزولوشن نہ ہو ایز سچ فری فال تو ہر جگہ بھی کھڑے ہوں گے, لیکن جو بڑے ممالک ہیں وہ امریکہ کا ساتھ دیں گے. اور اگر اس وقت اگر کچھ چیز روک سکتی ہے تو وہ تین اینٹیٹیز ہیں, ایک تو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل, دوسرا امریکہ کی خود پارلیمان کہ وہ جنگ کو روک سکتی ہے, اور تیسرا ایران. ایران کی جو ریٹیلیشن ہے یا جو ان کی تھریٹس ہیں وہ کتنی کریڈیبل ہیں, اس کا انہوں نے جو میزائل اٹیک ہے اس سے مظاہرہ کیا ہے. اب یہ امریکہ نے اسیس کرنا ہے کہ اگر وہ آگے آل آؤٹ وار یا جنگ کی طرف جاتے ہیں تو ان کے جو الائز ہیں ان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے, اور پھر الائز نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو 2015 میں ٹرمپ کے آنے کے بعد سے جو ٹٹ فار ٹیٹ ایران کے ساتھ کاروائیاں چل رہی ہیں کہ جیسے آپ کے ایک صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, تو میرے خیال میں ایسا ہے نہیں. 2015 سے ہی ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ جو نیوکلیئر ڈیل ہے وہ ودرا ہوئی ہے, نئی سینکشنز آئی ہیں, پراکسی ایک دوسرے کے خلاف چل رہی ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارا کانٹریکٹر آپ نے مارا ہے, انہوں نے ان کی ملیشیا کے اوپر بامبنگ کی, تو یہ ان کی آپس میں ٹسل جو ہے وہ چل رہی ہے. لیکن الیکشن کے نزدیک آ کے اس طرح کی وار کی طرف جو چلنا ہے وہ اب دیکھنا ہوگا کہ اس میں پیش رفت ہوتی ہے یا یہاں سے یہ واپس جاتے ہیں. مجھے لگتا نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے جو بینگ اے سپر پاور اس کو آرام سے ڈائجسٹ کرے گا, کیونکہ اس کے ڈیفینس کے اوپر بہت سارا جو ہے مزمرات ہیں کہ آپ کے اتنے میزائل آپ کے اسٹیشن پہ یا آپ کے اڈوں پہ گرے اور آپ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے یا روکا نہیں ہے یا آپ نے اس کو پریونٹ نہیں کیا, تو اس کا جو اگر اس کو ڈائجسٹ کرنا ملٹریلی بڑا مشکل ہوگا. تو امریکہ کوشش کرے گا کہ وہ اس کو آگے لے کے چلے اگلے اسٹیپ کے اوپر. اس میں دو تین جو رول میں نے بتائے ہیں وہ لوگ ہیں جو کسوٹیاں ہیں جو روک سکتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ یورپ کے ممالک یا برطانیہ امریکہ پرسویڈ کر پائیں گے کہ وہ آگے نہ بڑھیں اور ایسکلیشن جو ہے اس کو روکے. صرف یہ تین اینٹیٹی ہیں جو امریکہ کو ہاتھ پکڑ کے روک سکتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں, اس کے ایسی جان کی طرف چھیڑنے کا خطرہ ہے جو تقریباً
پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. اچھا منصور جعفر صاحب, کچھ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ جو میزائل حملہ ایران کی طرف سے ہوا وہ محض انہوں نے اپنی فوجی اور دفاعی قوت کا مظاہرہ اس سے کیا تھا, اور اس کا مقصد جو تھا وہ امریکی فوجیوں کو نقصان پہنچانے کا نہیں تھا, جیسا کہ امریکہ کی طرف سے کہا بھی گیا کہ اس کے فوجیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. لیکن ایران اور کچھ اور رپورٹوں میں حوالہ دیا جاتا ہے جس میں بڑا بھاری جانی نقصان بھی بتایا گیا ہے. تو یہ ساری جو دو مختلف طرح کی صورتیں سامنے آ رہی ہیں، کس طرح سے آپ کس پلڑے میں زیادہ وزن دیکھتے ہیں؟ محض مظاہرہ تھا یا واقعتاً اس سے نقصان بھی ہوا اور اس سے صورتحال کو کے بارے میں فیصلہ کرنے میں آگے چلنے میں کتنی مدد ملے گی یہ جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھتے ہوئے؟
جی یقیناً جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو جنگ ہے، جنگ کے دوران جو سب سے بڑی کیجولٹی ہوتی ہے انسانی اور جانوں کے علاوہ، وہ سچ کی کیجولٹی ہوتی ہے، اور یہاں پہ ہمیں یہ صورتحال عملی صورت میں دیکھنے کو ملی ہے کہ ایران کی طرف سے جب میزائل فائر کیے گئے تو ان کی طرف سے بہت ہی، جسے کہنا چاہیے، بڑا کلیم 80 کے قریب ہلاکتوں کا امریکنز کی، وہ سامنے آیا۔ لیکن میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ آج کا دور جو ہے وہ کوئی ایسا، یعنی کوئی اسٹون ایج نہیں ہے کہ جس میں انفارمیشن دوسری جگہ سے کہیں دوسری جگہ منتقلی کے لیے آپ کو وقت چاہیے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اور اس چیز کو انڈیپینڈنٹلی کسی جگہ سے کوربوریٹ نہیں کیا جا سکا، اور کسی اور انڈیپینڈنٹ سورس نے امریکن کلیم جو ہے اس کو بائی نہیں کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب بہت زیادہ پروپیگنڈے کے باوجود، اور خاص طور پہ یہاں پہ تھوڑی سی ایک چیز اوور شیڈو ہو گئی، جب وہاں پہ تہران میں جو یوکرینین ہوائی فضائی کمپنی ہے اس کے جہاز کو حادثہ پیش آیا، اور وہ خبریں آپس میں گٹ مٹ ہونا شروع ہو گئیں کہ شاید وہ جہاز جو ہے وہ کسی ایرانی اینٹی ایئر کرافٹ گن جو ہے اس کا فائر لگنے سے گرا ہے اور وہ حادثہ بھی نما ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے ایران کا وہ کلیم تو وہیں آپ کہہ لیجیے کاؤنٹر ہو گیا۔
اچھا،
جبکہ دوسری طرف سے جو پروپیگنڈا یا جو آپ کہہ لیجیے ورژن سامنے آیا ہے، وہ زیادہ درست اس لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو کوارٹر سے اس کی ٹیسٹیمنی ملتی ہے۔ خود عراقی وزیر اعظم نے یہ بیان دیا کہ ہمیں امریکن نے، ہمیں ایران
نے
حملے کے بارے میں
پیش مطلع کر دیا تھا جی،
اور اسی طریقے سے امریکن کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہمیں بھی یہ ایک انڈائریکٹ میسج، یا چاہے وہ عراق کے ذریعے ملا یا کوئی اور چینل استعمال کیا گیا، کہ ہمیں بھی ایک تو یہ اس حملے کے بارے میں اطلاع ملی، اور دوسرا امریکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارا اپنا جو فور وارننگ سسٹم تھا وہ بہت زیادہ الرٹ تھا، اور اس کی روشنی میں ہمیں ایران کے اس حملے کی اطلاع ملی، تاکہ ہم، اور اس کے نتیجے میں ہم نے اقدامات جو ہیں اور خاص طور پہ بچاؤ کر لیا۔ تو اس طریقے سے جو دوسرا کلیم ہے وہ ذرا درست معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک لحاظ سے ایران نے صرف اور صرف اپنی جو
فوجی
ہے اس کی آؤٹ ریچ کا مظاہرہ کرنا تھا، کیونکہ رپورٹڈلی ان میزائل پر کوئی وار ہیڈ نہیں لگے ہوئے تھے، کیونکہ اگر کوئی وار ہیڈ لگے ہوتے تو اس کا نقصان
اس سے پھر بہت تباہی ہوتا۔ اچھا،
تو ایک لحاظ سے جو بارود کا لوڈ ہے وہ انہوں نے کسی جگہ پھینکا ہے، اور وہ بھی جو اب غیر آباد جگہیں جو یا اس طرح کی کہ جہاں کوئی ٹارگٹ نہیں تھا تو وہاں پہ گرے ہیں۔
اچھا، اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا اس اعتبار سے۔ عارف، یہ بتائے گا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے واضح طور پر یہ اشارہ کیا جا چکا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں امریکہ کی فوجی موجودگی کو کم کرنے کے خواہاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حال ہی میں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، جب امریکی سفارت خانے کے پر احتجاجی مظاہرہ ہوا تو اس وقت مزید فوجی وہاں بھیجے گئے۔ آنے والے دنوں میں مشرق وسطی میں امریکی موجودگی کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟
جی، انہیں ایک محتاط پوسچر رکھنا پڑے گا کافی، جس طرح سے ابھی سچویشن انفولڈ ہوتی ہے تو وہ دیکھا جائے گا مختلف جگہوں پہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہیں مختلف ایران کی پراکسیز جو ہیں۔ تو میرے خیال میں جو امریکہ کی پریزنس بھی ہے وہ بڑی کیئرفل رہے گی، محتاط رہے گی کہ کیا، جس طرح حزب اللہ بھی ہے ان کی طرف سے بھی، نصر اللہ صاحب کی طرف سے بھی کافی بیانات آئے سخت قسم کے۔ تو فی الحال تو یہ پلے آؤٹ ہوگی سچویشن، بعض دفعہ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس سے ڈائنامکلی شفٹ ہو جاتی ہے سچویشن، جو کہ جس طرح سے ابھی ہوا ہے۔ لیکن صدر ٹرمپ صاحب نے متضاد بیان دیے ہیں، بعض وقت وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا ہے کہ ان کا جو فوجی نکالنے کا جو اندیا ہے یا ویژن ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض جگہ پہ شاید نئی جگہیں بھی کرنی پڑیں یا نئے فوجی ڈالنے بھی پڑیں۔ تو وہ شاید شارٹ ٹرم میں ایک 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 اوور ڈیوریشن آف ٹائم یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو اوور آل جو طریقے سے وہ چل رہے ہیں اس میں تو یہی لگتا ہے کہ وہ امریکی فوجی انوالومنٹ جو اوورسیز ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں، کم سے کم فٹ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں جہاں پہ اب امریکہ کی اتنی انٹرسٹ، جو آئل ریلیٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ تو نہیں رہے، तो उस तरह से अमेरिका का डायरेक्ट उस तरह से नुकसान नहीं है या इतना उनको नुकसान नहीं पहुंचता मिडिल ईस्ट की सिचुएशन से. एलाइज है, सऊदी अरब है, यूएई, गल्फ कंट्रीज जो भी हैं, उसमें भी हमेशा ये बात निकल के आती है कि अमेरिका की तरफ से एम्फोसाइज किया जाता है कि आप जो है वो लीड लें, अमेरिका आपको सपोर्ट करेगा, बैकिंग देगा. लेकिन ये है कि ये एक्सपेक्ट करना कि अमेरिका को जिस तरह माजी में भी रिसेंटली जो ड्रोन हमला शायद हुआ जो ऑयल से रिलेटेड तंसी बात थी सऊदी अरब में भी, तो अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ये बात आई कि अमेरिका ने खुल के ऐसे बयानात नहीं दिए बल्कि यही कहा कि वो सऊदी जो भी का स्टेप लेंगे उसको सपोर्ट करेंगे. तो जो लॉन्ग टर्म विजन है उसमें तो यही नज़र आता है कि जो ट्रंप साहब की जो अपनी वो है वो फुटप्रिंट को कम करना चाहते हैं. लेकिन इसमें बहुत से अवामिल हैं और ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे रिलेटेड बातें हैं, इसराइल से रिलेटेड बातें हैं जो कि ओवरऑल पिक्चर को कॉम्प्लिकेट कर देती हैं. और जिस तरह कहा जाता है, ये बात रिपीट भी होती है कि बार दफ़ा गलती की वजह से लोग जंग में चले जाते, किसी का भी इरादा जंग का नहीं है लेकिन अनइंटेंशनली एक जंग शुरू हो जाती है.
अच्छा, अब हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे छोटा सा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल आधा वक्त ख़त्म हो गया और फिर उसके बाद वापस आते हैं तो हमारे तज्ज़ियाकारों से हमारे जो सवाल जारी रहेंगे और माहरीन अपने तज्ज़िये का इजहार भी करते रहेंगे, अपना तज्ज़िया भी बयान करते रहेंगे. तो आइए एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं.
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu.
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम राउंड टेबल मजलिस मुज़ाकरा में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं. और जैसा कि आपको हमने बताया, प्रोग्राम का तकरीबन आधा वक्त ख़त्म हो गया. अब बगैर मलिक से हमें बात करना थी. मलिक साहब, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बुध के रोज़ समाजी राबतों की जो वेबसाइट है उस पर एक पैगाम में कहा कि उन्होंने वज़ीर ख़ारजा महमूद कुरैशी से कहा है कि वो ईरान, सऊदी अरब और अमरीका का दौरा करें, वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करें. इसके साथ साथ उन्होंने चीफ और आर्मी स्टाफ बाजवा से भी कहा है कि वो इन ममालिक के मुतल्लिक फौजी हुकाम से राबता करके ये पैगाम दें कि पाकिस्तान क़याम अमन के सिलसिले में किरदार अदा करने को तैयार है लेकिन जंग में मुलव्वस नहीं होगा. इस तनाजुर में अब आप, जैसे आपने कहा कि बैलेंसिंग एक्ट की बात भी हमने की कि चलिए ये तो होगा, लेकिन किस तरह का रोल अदा कर सकता है, क्या अमरीका के साथ, क्या ईरान के साथ, और किस तरह से उसकी जो हिकमत अमली होगी, किस तरह की तरफ आमादा करने की बात होगी, क्या आप हिकमत अमली किस तरह से देखते हैं, उसका तजिया कैसे करेंगे?
आपने जो पहला सवाल किया था कि पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप्स हैं सऊदी अरब के साथ, ईरान के साथ और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, उनको उनके दरमियान पाकिस्तान को एक बहुत क्रिटिकल किस्म का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा. अब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो जाएंगे वो जाकर मैदान में इन तीन ही ममालों को यही बताएंगे कि वो पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है और वो ये बैलेंस क्यों मेंटेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अगर अपनी आबादी भी देखें तो उसमें भी जो है एक सेक्टेरियन बैलेंस जो है हमारी जो डेमोग्राफी में, तो उसको भी मद्देनजर रखना पड़ता है पाकिस्तान को. और इसी तरह से पाकिस्तान जो है ईरान के खिलाफ भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते कि हमारे वो बाकी वजूहत के अलावा हमारे नेबर के हैं, सऊदी अरब के भी हमारे ऊपर बे इंतहा एहसान आते हैं, यहाँ पे भी उनकी बे इंतहा सपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर, ईरान के लिए भी बे इंतहा सपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर. इसी तरह से अमेरिका की अगर कोई रिक्वायरमेंट है, कोई एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान से इस मसले के अंदर, तो उसको भी वहाँ पे जाकर क्लैरिफाई करना पड़ेगा पाकिस्तान को कि हम क्या रोल अदा कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. बट मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बहुत उमदा बात ये की है कि उन्होंने पहले से ही तमाम बातों को प्रीएम्प्ट कर दिया है. उन्होंने ये कह दिया है कि हम इस जंग में फरीक नहीं बनेंगे, अगर जंग होती है अब तो खैर उसके चांसेस कम हो गए हैं. दूसरा उन्होंने कहा है कि हमारी जो टेरिटरी है वो किसी भी फरीक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और हमारी एयर स्पेस भी किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी. तो पाकिस्तान की जो जो अगर टेरिटरी है और एयर स्पेस है वो सिर्फ अमेरिका ही इस्तेमाल कर सकता था, तो अमेरिका को उन्होंने पहले से ही प्रेम कर दिया कि आप हमसे ये चीज ना मांगे, हम अभी किसी और की जंग नहीं लड़ेंगे, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है.
अच्छा.
इसके साथ साथ उन्होंने ये बात करके ईरान को भी बहुत ज्यादा तसल्ली दी है कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बेस नहीं दी जाएगी किसी भी मुल्क को कि जो कि उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाए, ना ही यहाँ से कोई ऐसी फैसिलिटीज दी जाएंगी इनको कि जो कि ईरान के इंटरेस्ट के खिलाफ या ईरान की सिक्योरिटी के खिलाफ इस्तेमाल की जाए. और इसी तरह से सऊदी अरब को भी वो यही
احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جو کہ سعودی انٹرسٹ کے خلاف کیا ہے, اور خاص طور پر جو کہ سعودی سیکیورٹی کو, فزیکل سیکیورٹی کو تھریٹن کرتا ہو. تو پاکستان کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا, بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. سعودی ابھی جا کر اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو جو ہے فورن منسٹر کے لیول پہ بھی اور آرمی چیف کے لیول پہ بھی ان کی ملٹری کے ساتھ ہی, ملٹری کے ساتھ بھی تو یہی بات کریں گے اور ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کریں گے کہ کیوں ہم اس جنگ میں فریق نہیں بن سکتے, اور سب سے بڑا جو اس کا جو وجہ وہ بتا سکتے ہیں کہ ہم پہلے ہی افغانستان میں جنگ میں فریق بنے ہیں اور اس کا ہم نے بے انتہا زیادہ نقصان اٹھایا ہے. تقریباً 150 ارب ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا, ہماری اکانومی کو 70,000 سے زیادہ پاکستانی شہید ہوئے ہیں اس میں. تو اب میرے سامنے پاکستان دوبارہ
متحمل نہیں ہو سکتا. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ یہاں واشنگٹن سے پولی ٹیک سے جو چیف ایگزیکٹو ان کے عارف انصار ہمارے ساتھ تھے, وہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ تھے. اب ان کی جگہ ہمارے ساتھ ہیں جہانگیر خٹک, جن کا تعارف ہم نے آپ کو کرایا. آئیے پہلے, سب سے پہلے جہانگیر خٹک صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی رائے لیتے ہیں اس پروگرام کو آگے بڑھانے سے کے معاملے میں. خٹک صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس وقت آپ کافی مصروف ہوتے ہیں, وقت نکالتے ہیں ہمارے ان پروگراموں کے لیے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ عراق میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہوئے بھی کہ وہاں سے وہ اپنی فوجی موجودگی کو کم کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر ہم یہ اس وقت کی موجودہ صورتحال کو دیکھیں اور جو اس وقت بحرانی صورتحال ہے ایران کے ساتھ خاص طور پر جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, تو اس تمام تر بحرانی صورتحال کے جو مشرق وسطی میں پہلے ہی سے کافی الجھی ہوئی صورتحال تھی, پیچیدگی ہے, کس نوعیت کے اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ آپ دیکھتے ہیں؟ کیا آپ خطے کو مزید تقسیم کا شکار دیکھتے ہیں امریکہ اور ایران کے ساتھ ان کے جو اپنے اپنے تعلقات ہیں؟ ملیشیا اس کا رول کیا ہوگا؟
بہت شکریہ بہجت آپ کے پروگرام میں بلانے کا. میرا خیال ہے کہ امریکہ جتنی بھی فوج وہاں پر بڑھا لے, اس سے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس پر کچھ زیادہ اثر نہیں پڑے گا, ماں سوائے اس کے کہ وہاں پر جو ٹینشنز ہیں وہ مزید بڑھیں گی, کیونکہ امریکہ کی اسٹیکس بھی بہت زیادہ ہیں یہاں پر اس خطے میں, اس کے بہت زیادہ بھاری مفادات ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی مشرق وسطی سے صرف نظر نہیں کر سکتا, اور اسی لیے بڑی فوج بھیجی بھی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں اور بھی جائے شاید. لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے اس خطے پہ اسٹیبلٹی آئے گی, جو آپ نے بھی پوچھا. مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلٹی آئے گی, کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان فی الحال تو گرچہ کوئی جنگ نہیں ہوئی, شکر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کل اعلان کیا, اس کے بعد کم از کم جو فل بلون وار جسے کہتے ہیں یعنی بڑی کھلی جنگ جو ہے اس کے جو امکانات ہیں وہ تو فی الحال کم ہو گئے ہیں لیکن ختم نہیں ہوئے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بڑی جنگ سے یہ خطہ بچ گیا ہے تو کیا یہ خطہ چھوٹی جنگوں سے یعنی لڑائی جو ہے وہ کیا جاری رہے گی؟ تو میرا خیال ہے بالکل جاری رہے گی. دیکھیے ایران کی اس خطے میں بڑی بھاری چھاپ ہے, آپ لیبنان میں دیکھیں حزب اللہ ایران کی ملیشیا ہے, ایران اس کو بیک کرتا ہے, پھر عراق میں بھی ان کی ملیشیا ہے قطائد حزب اللہ, پھر ان کی شام میں بھی بہت بڑی پریزنس ہے, پھر یمن میں بھی ان کی بہت بڑی پریزنس ہے, افغانستان میں ان کی بہت بڑی پریزنس ہے, پاکستان میں بھی ان کا کافی اثر ہے. گویا اگر اس خطے میں خدا نہ کرے اگر یہ پراکسی وارز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کے امکانات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اب, تو اس سے انسٹیبلٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ سکتی ہے, کیونکہ اور وہ انسٹیبلٹی جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ الٹیمیٹلی صرف ایک پراکسی وارز تک ہی جاری رہے گی, بلکہ وہ شاید پھر بعد میں کسی بڑے جنگی حادثے میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے, جس میں دونوں طرف سے, گرچہ نہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں کوئی بڑی جنگ ہو اور نہ ایران چاہتا ہے, کیونکہ ایران تو شاید ابھی افورڈ بھی نہیں کر سکتا. اچھا. لیکن اس کا امکان بہت زیادہ ہے, لیکن فی الحال مجھے پراکسی وارز کافی اس میں شدت نظر آ رہی ہے.
اچھا, تو آپ کے پاس وقت کم ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی کچھ ہم کامنٹس اب ذرا جلدی لیں کہ میرے پاس سوال زیادہ ہیں. بیرسٹر ملک, کوئی کامنٹ کرتے چاہیے گا. امریکہ اور ایران کی طرف سے اقوام متحدہ کو لکھے گئے مراسلوں میں تنازع رائے میں کمی کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے. اس وقت اقوام متحدہ کو اس محاذرائی میں اضافہ روکنے کے لیے کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے, کیا کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ موسٹلی ان کی جو قرار دادیں ہوتی ہیں وہ تو نان بائنڈنگ ہی ہوتی ہیں, تو کیا کرنا چاہیے, کیا ایک حکمت؟
جی بہجت, میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ رول یونائیٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا ہے, اس کا امیڈیٹلی اجلاس بلانا چاہیے تھا اور ٹیبل ٹاک پہ دونوں پارٹیوں کو لانا چاہیے تھا تاکہ یہ خطے میں دوسرے ممالک تک اس کے اثرات نہ ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ایران کے بھی جو ان کے سیکٹیرین جو ان کے الائز ہیں, یمن ہے, وہاں لیبیا تک ان کی جاتی ہے لین, اور اس کے اگر وہ اس کے اوپر کوئی مزید حملے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے الائز آگے آئیں گے. اسی طرح امریکہ کے الائز برطانیہ, نیٹو اور سعودی عرب سمیت جو خطے کے ممالک ہیں وہ اس میں الجھیں گے. تو یونائیٹڈ نیشن کا رول ہے نظر نہیں آ رہا. یہ دیکھنا چاہیے ڈوسیئر کہ انہوں نے جو کہا کہ امینینٹ اینڈ سینسٹر اٹیک تھا, اس کا جو ہو رہے تھے پلان جو قاسم سلیمانی کر رہے تھے, تو وہ سیکیورٹی کاؤنسل کے ممالک دیکھیں کہ وہ کیا ڈوسیئر تھا جس کی وجہ سے امریکہ نے یہ یونی لیٹرل ایک ایسا ایکشن لیا ہے, جبکہ جنرل جو ہیں وہ عراقی عہدے داران سے ملنے جا رہے تھے, اور پھر عراق کا انخلا کا مطالبہ کرنا, اور پھر کوئی اندیا آنا کہ شاید انخلا ہو فوجوں کا, اور پھر جو 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 اگریمنٹس ہیں نان پروفیشن کے, اس میں سے ایران کا باہر نکلنا اگر ان کو آپ واپس لاتے ہیں اس کے لانگ ٹرم پیکس میں, تو یہ خطے کے لیے تو اس سے بڑی اچھی بات ہی نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ جنگ روکنے کے لیے یونائیٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل نہیں کچھ کرتی تو کوئی بڑے ممالک تو کوئی اور کچھ نہیں کر سکے گا. وہی ایک فورم ہے جو انسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور آگے اس کو بڑھنا چاہیے اور دونوں طرف کا سننا چاہیے اور ایک مل کے ایک اندیا دینا چاہیے کہ خطے کے اس خطے میں جنگ کو روکنے کے لیے کیا وہ اقدامات ہیں جو ایران کرے, کیا وہ اقدامات ہیں جو ریسٹرین کا آپ مظاہرہ کرے امریکہ, اور امریکہ کا جو پارلیمان ہے وہ ریسٹرین کا جو مشورہ دیں. کیونکہ اگر ایک یہ جنگ شروع ہوتی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اتنی پوزیشن میں ہے کہ وہ 52 جگہوں پہ ایک دم سے اٹیک کرے اور اس کے کوئی اثرات نہ ہوں. اچھا, یہ وہ چیز ہے جو سیکیورٹی کاؤنسل اس کو ایڈریس کر سکتی ہے.
اچھا منصور صاحب, بالکل جلدی جلدی کوئک کامنٹ کریے گا کہ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ عراق اپنے علاقے سے امریکی فوجوں کا انخلا نہیں چاہتا کیونکہ اس صورت میں ان پر ایران کا دباؤ بڑھ سکتا ہے, جبکہ ایران کے لیڈر کہتے ہیں کہ ان کا حتمی جواب امریکی افواج کو خطے سے نکالنا ہے. صورتحال تو پیچیدہ ہو جاتی ہے, کیا پیش رفت ممکن ہو سکتی ہے ساری صورتحال میں؟
اس وقت جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ جو وہاں پہ پاپولر موبلائزیشن فورس ہے اور خاص طور پہ ملیشیا کی صورت میں وہاں آپریٹ کر رہی ہے, انہوں نے صرف اور صرف عسکری بنیادوں پہ اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ مضبوط نہیں کی, بلکہ انہوں نے جو ماس لیول پہ ان کا انٹریکشن ہے وہ بڑے پیمانے پہ بڑھ گیا ہے, اور خاص طور پہ جو پارلیمان میں ان کی نمائندگی ہے وہ انہوں نے بھی ثابت کی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پارلیمان سے چاہے وہ کمزور قرارداد ہے, نان بائنڈنگ قرارداد ہے, وہ انہوں نے عراق سے امریکی انخلا کے حوالے سے منظور کروائی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ تنازع اپنے عروج پہ تھا تو اسی دن کویت کی جو سرکاری خبر رساں ایجنسی ہے اس کی ویب سائٹ کو بھی ہیک کیا گیا, اور وہاں پہ جو کویت میں امریکن ایئر بیس ہے اس کے جو کمانڈر ہیں ان کا یہ بیان نقل کیا گیا, اسے چلوایا گیا کہ جس میں انہوں نے انڈیا ظاہر کیا تھا کہ امریکن جو وہاں تقریباً 13,000 کی تعداد میں فوجی ہیں وہ 3 دن کے اندر انخلا کر جائیں گے. تو یہ ایک ایران کی آپ کہہ لیجیے جو بڑی اگریسو قسم کی جو پی آر کمپین تھی وہ پورے ریجن کے حوالے سے انہوں نے فلوٹ کر رکھی ہے اس وقت, اور اس میں خامنائی صاحب نے بھی اپنی آواز ڈالی ہے اور کہا ہے کہ امریکنز کو ہم اس ریجن سے نکال کے دم لیں گے, اور اب یہ جدوجہد جو ہے یا جو اسٹرگل ہے وہ اس نوعیت کی ہوگی.
ٹھیک ہے, میں یہی بات اب اسی بات کو سوال کو آگے بڑھاؤں گی اور خٹک صاحب سے بات کریں گے کیونکہ ان کو پھر جانا ہوگا. خٹک صاحب, ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ جب محاذرائے کی بات ہو تو اس طرح کی فوجی کارروائی نہیں کوئی زیادہ وہ اہم بات نہیں ہے, اہم بات یہ ہے کہ خطے سے امریکہ کی موجودگی کا خاتمہ ہونا چاہیے. امریکہ کا ایران کے اس موقف پر رد عمل آپ کیا دیکھتے ہیں, اور جیسا کہ جس کی طرف منصور جعفر صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے, کیا امکانات ہیں اس سارے تناظر کے اندر امریکہ کی مختلف جگہ پر موجودگی, کیونکہ ایران کے ارد گرد یا اس خطے کے اندر مشرق وسطی کے خطے کے اندر امریکہ کی موجودگی جگہ جگہ پر کافی بھرپور انداز میں دیکھی جا سکتی ہے؟
ایران کی تو پہلے دن سے یہ خواہش رہی ہے کہ امریکہ کی یہاں سے موجودگی ختم ہو, لہذا اگر آیت اللہ خامنائی ابھی یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بیسیکلی پرانا بیان ہی ہے جو وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کو یہاں سے نکالنا ہے. وہ تو جب اسلامی انقلاب آیا تھا اس وقت سے وہ یہی چاہتے تھے,
لیکن ایسا ممکن نہیں تھا اور شاید ابھی بھی نہ ہو کیونکہ امریکہ کی یہاں پر بہت بھاری پریزنس ہے, امریکہ کے یہاں پر بہت زیادہ مفادات ہیں. گرچہ پہلے اور آج کے دور میں تھوڑا فرق آ گیا ہے کہ پہلے امریکہ کا بہت زیادہ انحصار تھا مشرق وسطیٰ کے تیل پر, لہٰذا خطرہ یہ رہتا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے جو آئل لینز ہیں یعنی جس راستے سے تیل آتا ہے ان کو ہر صورت میں کھلا رکھنا ہے, تو جنگ بھی اوائڈ کی جاتی تھی اور ابھی بھی اوائڈ کی جاتی ہے کیونکہ اگر امریکہ تو اس پر اثر کم ہو گیا لیکن پھر بھی اس کے ایلائز کو بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. امریکہ فار دا فرسٹ ٹائم ابھی نیٹ آئل ایکسپورٹنگ کنٹری بن گیا ہے, پہلے اس کا انحصار جو تھا وہ مشرق وسطیٰ کے تیل پر تھا. تو ایک تو یہ سچویشن چینج ہوئی ہے کیونکہ امریکہ کی جو مڈل ایسٹرن آئل ہے اس پر جو ڈیپینڈنس ہے وہ کم ہوئی ہے, جس کی وجہ سے اس کے پاس اسٹریٹیجک چوائسیز میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہ وہاں پر مختلف قسم کے گیمبلز بھی کھیل سکتے ہیں اور مختلف قسم کے ایسے ایکشن بھی لے سکتے ہیں جو کہ شاید ان کے لیے لانگ ٹرم میں تو اس کے مفادات کو بہت زیادہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا لیکن شارٹ ٹرم میں شاید ان کو کچھ ہو جائے, جس طرح ہم نے ابھی جنرل سلیمانی کے کیس میں دیکھا کہ ان کو یہاں سے جب ان کے اوپر حملہ کیا گیا تو اس میں اگرچہ یہ گیمبل تھا اس کا ریزلٹ مختلف آیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر پریشر پولیٹیکل اور عوامی دونوں دباؤ ہر طرف سے بڑھے اور اس کے نتیجے میں وہ تھوڑا پیچھے بھی ہٹ گئے, لیکن مشرق وسطیٰ سے کوئی بھی امریکی صدر نکلنا جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ سوچ بھی سکتا ہے کیونکہ وہاں پر اسرائیل کی موجودگی جو کہ امریکہ اس کو اپنا سب سے قریبی اتحادی سمجھتا ہے اس خطے میں, اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی سیکیورٹی امریکہ کی سیکیورٹی ہے, لہٰذا وہاں سے نکلنا تو ناممکن ہے. اب سوال یہ ہے کہ رولز آف انگیجمنٹ کیا ایمرج ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ کم از کم نیئر ٹرم میں یا شارٹ ٹرم میں جو ابھی ہم دیکھنے والے ہیں یا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے وہ جس سے میں نے پہلے عرض کیا کہ پراکسی وارز میں اضافہ ہو سکتا ہے. ایران پر جو امریکہ کی جانب سے اکنامک سینکشنز ہیں وہ جس طرح ابھی ٹرمپ صاحب نے ابھی اعلان بھی کیا کہ مزید بڑھائی ہیں, وہ پریشر اس کے اوپر مزید بڑھے گا کیونکہ کوشش یہی ہوگی کہ ایران کو اس بات سے باز رکھا جائے کہ اس خطے میں جن ملیشیاز کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا جن کو وہ سپورٹ کرتا ہے ان کو وہ استعمال نہ کرے, تاکہ اس خطے میں کم از کم پراکسی وار جو ہیں اس کا جو امکان ہے وہ تھوڑا کم کیا جا سکے. لیکن جہاں تک امریکہ کے اس خطے میں رول کا تعلق ہے میرا نہیں خیال کہ وہ رول ختم ہو سکتا ہے. ہاں اس میں تھوڑی بہت کمی آ سکتی ہے, وہ بھی پھر جو پولیٹیکل ڈیسیزن ہوتے ہیں, جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو فیصلہ کیا کہ ہم سیریا سے اپنی فوج نکالتے ہیں تو آپ دیکھیے ایک اسپیس کریٹ ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ وہ اسپیس رشینز اور بشار الاسد کی فوج نے اور دوسری طرف ٹرکی نے آ کے وہ فل کر دی اور اس طریقے سے آپ کے پاس نئے پلیئرس پیدا ہوں گے, تو اس کی وجہ سے امریکہ کے اثر پر یعنی اس خطے پر امریکہ کا جو انفلوئنس ہے اس کو تو تھوڑا سا نقصان پہنچ سکتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کی بنیاد پر امریکہ وہ خطہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا. واحد راستہ یہی ہے کہ تمام اس خطے میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسے کمپرومائز کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا جس کے تحت وہ کم از کم میوچولی ایک دوسرے کی پریزنس کو ایکسیپٹ کر سکیں اور جو بڑی جنگیں ہیں ان سے دور رہ سکیں, جس کا فی الحال مجھے امکان ذرا مشکل نظر آ رہا ہے.
بہت بہت شکریہ خٹک صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ہمارے اس میں وقت نکالا انہوں نے اپنے مصروف وقت میں سے. اب ہم بات کرتے ہیں بریگیڈیئر ملک سے اور اس کے بعد منصور جعفر صاحب سے ہمارا آخری سوال ہوگا کیونکہ یہ اب ہمارے پاس کوئی 5-1 منٹ باقی ہیں. تو بریگیڈیئر ملک آپ یہ بتائیے گا کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو جائے بحرانی طور پر بحرانی اور ایسے لگنے لگے جیسے جنگ کا امکان ہو گیا, ایک طرف سے ملک سے حملہ ہو دوسرے ملک سے حملہ ہو, پھر دونوں کے درمیان عشروں سے بڑی شدید قسم کی مخاصمت بھی پائی جاتی ہو اور ایک دوسرے کے بارے میں جسے کہنا چاہیے منفی رویے بھی ہوں, تو اس وہاں پر سفارتکاری کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے یا اس کا کوئی عمل دخل ہو سکتا ہے؟
دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ اسیس کرنا چاہیے کہ جنگ کے ایکچوئل آن گراؤنڈ کتنے امکانات ہیں. میرے خیال میں اس وقت جنگ کے تو جو امکانات ہیں وہ بہت ہی زیادہ کم ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لینڈ وار تو ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ امریکہ نے ابھی تک کوئی بھی اپنی لینڈ فورسز جو ہیں ان کو اسمبل نہیں کیا, کنسنٹریٹ نہیں کیا ہے حملہ کرنے کے لیے. और उसके लिए जैसे दो दफ़ा पहले इराक पे हमला हुआ तो कोलिशंस बनाई गई और उन कोलिशंस ने फिर हमला किया है और उन तमाम फौजों को जमा करने में और उनको असेंबल करके फिर हमला करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए जो कि मेरे ख्याल में प्रेजिडेंट ट्रंप के पास नहीं अगर हम उनके इलेक्शन कैंपेन को मद्देनजर रखें तो उस तरह से जंग मुमकिन नहीं है। दूसरी बात जो जंग का है वो ये है कि अमेरिका के पास ऑप्शन है थ्रू द एयर, वो एयर अटैक्स कर सकते हैं, मिसाइल अटैक्स कर सकते हैं और ड्रोन के थ्रू अटैक कर सकते हैं
जी।
तो वो ऑप्शन उनके पास हमेशा रहेगी, उनके पास बेसिस मौजूद हैं अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनके पास नेवल एसेट्स हैं जो कि पर्शियन गल्फ के अंदर है वो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक ईरान की बात है, ईरान की जो अभी स्ट्रेटेजिक रीच है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सीरिया और लेबनान और फलस्तीन के अंदर वो हिजबुल्ला और हमास को इस्तेमाल कर सकते हैं, यमन से वो सऊदी अरब के खिलाफ हूतियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, अक्रॉस द पर्शियन गल्फ को अपने मिजाइल इस्तेमाल करके जितने भी ऑयल टर्मिनल्स हैं, पोर्ट्स हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, तमाम ममालिक हैं उनको वो अपनी जद में ला सकते हैं। ऑयल शिपिंग जो है पर्शियन गल्फ के अंदर उसको वो निशाना बना सकते हैं,
हुर्मुज़ बहुत आम हो जाती है इस मामले में,
स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो जितने सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है सारी दुनिया के वो उसको ब्लॉक कर सकते हैं, और वर्ल्ड ऑयल सप्लाई बंद हो सकती है, वो या डिस्टर्ब हो सकती है, वर्ल्ड इकोनॉमी बुरी तरह से हो सकती है अफेक्ट। तो ऐसे मामले में जैसे आपने कहा सिफारतकारी जो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। यहाँ पे अगर आप मुझे इजाजत है मैं एक बात करना चाहता हूँ कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने डील पर ही आप वापस आना था तो 2015 में उन्होंने वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन वाली डील को क्यों रद्द किया, उसी में अमेंडमेंट कर लेते, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते और उसको चला लेते। फिर अगर सब कुछ करने के बाद उन्होंने वापस ही डील के ऊपर आना था तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी पोजीशन कमजोर की है। ईरान ज्यादा अपने आप को अभी इन एन एडवांटेजियस पोजीशन समझेगा और अब ईरान को मनाना ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि ये जो पॉलिसी उन्होंने की कासिम सुलेमानी को असैसिनेट करने की, मारने की, उसका कोई एंड स्टेट क्या था, उसका तो कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे थे।
अच्छा, लेकिन
विल इम्पोज कर ली वो तो नहीं हुई।
अच्छा,
तो मेरे ख्याल में अभी जब ये वापस डील पे आते हैं तो यहाँ पे सफारतकारी का एक बहुत बड़ा रोल आएगा कि ईरान को वो इस तरह से मनाएं कि वो डील में वापस आए, अमेरिका भी डील में वापस आए और ईरान इस बात से राजी हो जाए कि वो
अच्छा जावर साहब, मंसूर आपके साथ मेरा ख्याल है आखिरी हमारा ये सवाल भी होगा कि इसराइल के वजीर आजम बेनेमन नेतन्याहू भी इसके बीच में आते हैं और वो ईरान को उन्होंने खबरदार किया कि वो इसराइल के खिलाफ किसी भी नौयत की कार्रवाई करते हुए संगीन नतज का ख्याल रखे, तो लेकिन इसके साथ साथ इसराइल ने जनरल सुलेमानी के जो अमरीका पर जो हमला उन पर किया गया उसको भी सराहा था, तो अब इसराइल ईरान नाज़ा रही एक और चीज़ है जो कि सामने आ सकती है इस सारी सूरत हाल में। क्या आप समझते हैं कि इस तरह के जो ज़ाती किस्म की रंजिशें हैं उनको भी इस सारे जो बड़े तनाजुर में लोग एक दूसरे को या मुल्क एक दूसरे के साथ उनको बराबर करने की कोशिश करेंगे?
यकीनन जी, इस पूरे जंगी मर्दनामे में जो पॉलिटिकल स्कोर्स हैं वो यकीनन सेटल होंगे और खासतौर पे इसराइल की जो मशरक व्यवस्था में मौजूदगी है वो तो ईरान को हमेशा से खलती रही है और उसको दुनिया से वाइप आउट करना जो है खासतौर पे जो इनकलाब के बाद की हुकूमतें आई हैं वो उनका बुनियादी आप कह लीजिए अवलीन मकसद रहा है और अब भी ये नारे जो है वो अक्सर गूंजते हैं। अमेरिका के इस इराक पर इराक में जनरल सुलेमानी के कत्ल का मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है अमेरिका के अलावा अगर कोई हो सकता है तो वो इसराइल है, क्योंकि जिस अंदाज से इस वक्त इसराइल की हुकूमत खुद एक फ्रेजाइल किस्म के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में वहाँ फंसी हुई थी और जगह बाद दीगरे वहाँ इंतखाबी अमल जो जारी था उसके बाद से एक लिहाज से उनकी सलामती एट स्टेक थी कि कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट उस संदर्भ से नहीं बन पा रही थी और अमेरिका कतई नहीं रिस्के कि वो हमेशा से अपनी इस आउटपोस्ट को दामे दरहमे सोखने जो है वो हेल्प आउट करता रहा है, लेकिन अब वो ऐसी पोजिशन में आ गया था कि वो किसी एक फरीक के साथ यानी एक लिहाज से नथी भी नहीं होना चाहता था और यही वजह है कि जो पीस प्रोसेस है वो तो रोज अव्वल से ही जब से हम साहब ने हुकूमत संभाली है वो दीवार से दे मारा और खासतौर पर उनके जो मुतनाज़ इकदाम अपनी एम्बेसी को तलबीब से बैतुल मक़द्दस में मुंतकिल करना ये वो सारे एक्शन थे कि जो
ایک لحاظ سے خطے میں خاص طور پہ وہ فورسز کے جو القدس کی آزادی کا کاز جو ہے وہ پروموٹ کر رہی تھی. اور اب آپ دیکھیے کہ اس واقعے کے بعد جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ حماس جو ایک لحاظ سے آئسولیٹ ہو گئی تھی کسی حد تک تمام اس عرب بہار کے بعد اور دیگر معاملات, خاص طور پہ جو اسرائیل نے محاصرہ کر رکھا تھا مصر کے ساتھ مل کے اس کا, اب ان کی قیادت جو ہے وہ ٹاپ رینکنگ ان کی لیڈرشپ جو پولیٹیکل بیورو کی ہے وہ قاسم سلیمانی کے جنازے میں تہران پہنچی ہے. تو یہ میں سمجھ جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا, اور دوسرا جو پریزنس اس وقت حاصل ہے پروکسیز کی شکل میں شام کے اندر, وہ اس کی حزب اللہ کی یا اس کی جو ایران کی, وہ انتہائی خطرناک ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, اپنے تمام تجزیہ کاروں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. مجلس مذاکرہ کے ساتھ میزبان بیجت جیلانی, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر مشا ڈوبنسکی کو بھی اجازت دیجیے, آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. بہت بہت شکریہ, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.